نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے، نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے، نسخہِ شیخ ہے آزما لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، بدنگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر، بدنگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، بدنگاہی کی ظلمت سے منہ پھیر کر، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، نور تقویٰ سے دل جگمگا لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، آپ آنکھوں کے پردے گرا لیجئے، آپ آنکھوں کے پردے گرا لیجئے، بوجھ پردے کا بت سے نہ اٹھے تو کیا، آپ آنکھوں کے پردے گرا لیجئے، آپ آنکھوں کے پردے گرا لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، اتفاقاً بتوں کا ہو گر سامنا، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، راستہ دیجئے راستہ لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے، مستقل معصیت سے گریزاں رہیں، مستقل معصیت سے گریزاں رہیں، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، مستقل معصیت سے گریزاں رہیں، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، مستقل اولیاء کی غذا لیجئے، اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں، اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں، چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے، چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے، اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں، چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے، نسخہ شیخ ہے، آزما لیجئے بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے۔
ماشاءاللہ، جو انہوں نے آخری شعر پڑھا ہے، اتنی خوشیاں ملیں گی کچھ حد نہیں۔ چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے، تو انشاءاللہ شروع میں پریشانیاں آتی ہیں، گھر والوں کی بھی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بھی سمجھ لیجئے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو آہستہ آہستہ توڑیے تو انشاءاللہ راستہ بنتا چلا جائے گا، اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کیجئے۔ شیطان نہیں چاہتا کسی وقت بھی کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، اسے مختلف طریقوں سے وہ پھنساتا ہے، اپنے دام میں لاتا ہے اور پھر اس کو کنویں میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں اور اس کوششوں کا پھل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو یقیناً ابتدا میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم سہنے پڑیں گے، لوگوں کی جلی کٹی سننی پڑے گی، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی سب سے زیادہ مخالفت سننی پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز پر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات و ثمرات بھی آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے مستقل مزاجی سے اپنے کام کو کرتے رہیے، جس حد تک ہو سکے، جیسے ہو سکے، بقدر استطاعت کرتے رہیے۔ اور طائف صاحب کا وہ شعر بھی ذہن میں رکھیے کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں دنیا میں کچھ دن رک جائیں، یہاں گانے بجانے سے رک جائیے، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہ وہاں کے ڈھول تاشے ہوں گے، پھر گانے بجانا سب جائز ہوگا، یہاں جس چیز کو اللہ نے ناجائز کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، اسی طریقے سے مردوں کے لیے حریر، خالص جو ہے ریشم، وہ پہننا ناجائز، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اگر کہیں سے آپ کو ہدیے میں مل جائے حریر، اس کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر والوں کو دے دیں تاکہ گھر والی پہن لے، اور انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہمارے لیے سونا چاندی سب جائز ہو جائے گا، وہاں یہ حریر بھی جائز ہوگا، لباس جو لوگ یہاں نہیں پہنیں گے انشاءاللہ وہاں پہنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، تو یقیناً وہاں پر یہ سب چیزیں ہمارے لیے الاؤ ہوں گی، لیکن یہاں خواتین کے لیے ہیں تو انہیں پہنا سکتے ہیں۔ جو چیزیں مردوں کے لیے ناجائز کی گئی ہیں ان سے مردوں کو بچنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ تو یقیناً ابتدا میں غم تو ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے بعد شادمانی جو ملتی ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اللہ کا وعدہ کہ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، ایک عسر کے بعد دو یسر کا وعدہ ہے، ایک تکلیف تو آئے گی لیکن انشاءاللہ اس کے بعد دو آسانیاں بھی آئیں گی۔ اس لیے اگر کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ایک جانب سے ہمیں غم پہنچے گا، اور خاص طور پر اپنے جاننے والوں سے ہوتا ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس شعر کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، محسوس تو ہوتا ہے دکھائی نہیں، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس استقامت کی بنا پر اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ چومیں گے، چاہے وہ چومنے والا نظر نہ آئے لیکن محسوس ضرور ہوگا۔ تو محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ ہاں بھائی پڑھی،
یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے۔ غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں آیا، غم کے بغیر معرفت ہوتی سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جہاں جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جہاں مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان اے آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ اے آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ تو نے ہی راز کہہ دیا اے چشم خوف شاں تو نے ہی راز کہہ دیا اے چشم خوف شاں ورنہ تھا مدتوں سے میرا در دے دل نہاں تھا مدتوں سے میرا درد دل نہاں اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں ہو مجھ کو مبارک میرے سجدے کی پستیاں تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز اے آہ تو نے فاش کیا را زیبے بیان اے آہ تو نے فاش کیا راز بے بیان اختر اسی زیرا میں ہے نسبت کا خزانہ اختر اسی ویران میں ہے نسبت کا خزانہ جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں، جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں، اختر اسی ویراں میں ہے نسبت کا خزانہ، اختر اسی ویراں میں ہے نسبت کا خزانہ، جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں، جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں۔
اللہ نے آسمان کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اس لیے حضرت والا کا جو شعر ہے اس میں یہ ہے کہ آسمان تجھے تیری رفعتیں اور بلندیاں مبارک ہوں اور ہمیں اپنے سجدے کی پستیاں۔ کیونکہ سجدے میں بظاہر تو انسان اپنی جبیں کو زمین پر لگاتا ہے، پیشانی کو زمین پر لگاتا ہے، ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے تو یہ پستی ہے، لیکن اس میں خدا ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہو تو اسے اتنے ہی سجدے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، معیت چاہتا ہوں، یعنی آپ نے پوچھا کہ کچھ خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی معیت، آپ کا ساتھ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جا، بس آج سے تو جو چاہے کر، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی عمل کی تلقین کی کہ عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے عمل کرو۔ اور اس میں بتا دیا کہ سجدوں کی کثرت، اور سجدوں کی کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سجدے کرتے رہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سجدہ جس عبادت میں ہے اور وہ ہے نماز، اس کی کثرت کرو۔ نماز کی کثرت میں تم جتنے سجدے ادا کرو گے اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا اور جنت میں میری معیت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پستی بہت مبارک ہے ہمیں الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سجدہ تم کرتے ہو اس کو معمولی مت سمجھو۔ اور اقبال نے، شاعر نے بھی یہ بات کہی کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم ایک سجدہ اللہ کے آگے کرو، ہزاروں دروں سے تم بچ جاؤ گے۔ اپنا سر صرف اللہ کے آگے جھکاؤ تو در در پہ تمہیں سر جھکانا نہیں پڑے گا، بلکہ صرف اللہ کے آگے سر جھکاؤ، بس باقی دروں سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ کو بھاری سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، در در کی ٹھوکروں سے اور در در کے جو ہے وہ دروں سے انسان کو بچا کے ایک اللہ کا بنا دیتا ہے۔ اسی سجدہ معمولی چیز نہیں ہے، سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تم جو ایک سجدہ کرتے ہو، یعنی کسی شخص نے کہا تھا کہ میں سجدے کرتا ہوں، بعض اوقات خیالات ایسے آتے ہیں، اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ بیان کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر کرتے رہو کہ وہ سجدے کی توفیق تو دے رہا ہے تمہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے سجدے ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، اس میں بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو بھائی ایک ایسے گندے خیالات سے بھرا ہوا ایک سجدہ مجھے بھی کر دو، یعنی میرے آگے سجدہ کر لو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ جو ایک سجدہ جیسا بھی ہے، اس میں جتنے جیسے بھی خیالات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے تم کر رہے ہو نا، اس لیے کہ وہ سجدہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو جیسا بھی سجدہ ہو اس میں اگر خیالات بھی بھرے ہوئے ہوں، تب بھی انشاءاللہ وہ چونکہ اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کو کیا جا رہا ہے، اس لیے اس سجدے کی قدر و قیمت بھی اللہ ہی سمجھتے ہیں کتنی ہے، اس لیے اس کی فکر مت کرو۔ اگر بعض اوقات بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کی فکر مت کرو، اگر آتے ہیں آنے دو، البتہ کوشش کرو نماز میں ان سے کہ زیادہ ان کی طرف رغبت نہ ہو، از خود مت لاؤ، از خود لانا یہ جائز نہیں، لیکن خود سے اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ نماز کے لیے نماز کو فاسد نہیں ہوتی، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، خود سے مت لائیے، اور آئیں تو کوشش کریں کہ وہ چلے جائیں، لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں جاتے آتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کرتے رہیے ہٹانے کی، اور ویسے ہی نماز ادا کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نماز قبول فرما لیں گے، اسی طرح سجدے قبول فرما لیں گے، کیونکہ ہیں تو اللہ کے لیے نا، تو اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمیں ہمارے سجدوں کی پستیاں مبارک ہیں اور تمہیں اے آسمان تجھے تیری رفعت مبارک. حقیقت یہ ہے کہ انسان پستی میں کیا کچھ پاتا ہے، کتنی رفعتیں پاتا ہے، کتنی بلندیاں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اسی لیے تراویح کے اندر ہم جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ہوئے، 40 سجدے ہوئے، اور 40 سجدے 40 قرب کہتے ہو گئے، یعنی جو 40، تو اس لیے رکعتیں کم مت کرو. بعض لوگ 8 رکعتیں پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں تو اول تو وہ درست نہیں ہے، جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، تو 40 پڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ 40 یعنی 20 رکعتیں پڑھو گے تو 40 سجدے اس میں کم از کم ہمیں زائد ملیں گے، اور یہ 40 مقام قرب جو ہے انشاءاللہ طے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو گیا پہنچے گا. اس لیے عبادت سے کبھی آدمیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں رات میں کسی وقت آنکھ کھل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی 2, 4, 8, 10 رکعتیں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو وہ مانے نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہمارے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص بلندیاں چاہتا ہے تو اسے راتوں کو جاگنا ہوگا، یعنی راتوں کو جاگے بغیر بلندیاں حاصل نہیں ہوتی. من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بھی بلندیاں ملی ہیں وہ راتوں کے جاگنے سے ملی. اس لیے ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ وقت تو ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. اور میں نے آج ہی اثر میں ایک آیت کے تحت ایک بات بیان کی تھی، اور وہ چونکہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس لیے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں دوبارہ سے تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو. اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے بعض مرحلوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان مختلف مرحلوں میں گزرتا ہے، اور ہر مرحلہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مرحلہ چھوڑ دیتا ہے تو اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے، اور پچھلے مرحلے سے اس کو بیزاری ہونے لگتی ہے. اسی طریقے سے پہنچتے جب 6ٹے مرحلے میں پہنچتا ہے انسان تو گویا موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو اسے پتا چلے گا کہ میں جو کچھ زندگی گزار کے آیا ہوں ساری ضائع کر کے آیا ہوں. اور اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ یوں سمجھ لو کہ ایک بچہ ہے، ایک ایسی کیفیت سے گزرتا ہے، بچے کی ایک عمر ہوتی کھیلنے کودنے کی، تو کچھ کھیل ہوتے ہیں با مقصد، کچھ ہوتے ہیں بے مقصد. تو بچہ ایک ایسے مرحلے سے گزرتا ہے ایک وقت میں کہ جو بے مقصد کھیل کھیلتا ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا. مثلا اس کو آپ نے جھنجھنا دے دیا، کوئی سیٹی پکڑا دی، اب وہ بچہ اس سے کھیلتا ہے جھنجھنے سے، حالانکہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے. اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن کی پر محیط نہیں ہوتی ہے، کم از کم 1.5 سال 2 سال پر تو محیط ہوتی ہے نا وہ عمر. اس بچے سے آپ جھنجھنا کھینچو، روئے گا، چلائے گا، اما سے شکایت کرے گا میرا جھنجھنا لے لیا اس نے. لیکن یہی بچہ جب 8-10 سال کا ہو جائے گا، اب بے مقصد کھیلنے کا با مقصد کھیلتا ہے، اس کو پھر کوئی بچہ لا کے دے لو بیٹا تم جھنجھنا کھیلو، لے گا، کہے گا تو دماغ خراب ہے، میں کوئی بچہ ہوں کو جھنجھنا کھیلوں. تو جس کو وہ اپنی کائنات سمجھتا تھا سب، 8 سال کے اندر ہی اس کائنات سے دستبردار ہو گیا کہ بھئی یہ تو بے مقصد، میرا کیا تعلق ہے، بیزار ہو گیا. اب اس کا کھیل دوسرا شروع ہو گیا، اب گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کنچے کھیل رہا ہے، پتنگے اڑا رہا ہے، پٹھو گرم کھیل رہا ہے، اب یہ کھیل فٹ بال کھیلتا ہے، یہ کھیل شروع ہو گیا، یہ با مقصد کھیل، اس میں بھاگتا دوڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ انسان کو اس کے جسمانی نشونما ہوتی. پھر یہ دور بھی گزرتا ہے، اور اس دور کے بعد اب دور آ جاتا ہے بننے سے مرنے کا. 16 سال کی عمر ہو گئی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی جو ہے وہ بالوں کی لٹے درست کرتا ہے تو کبھی مونچھ کی نوک کو ٹھیک کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے کالر کو ٹھیک کرتا ہے، کبھی دیر وقت کریز جو ہے خراب نہ ہو جائے. تو یہ ایک عمر آتی ہے بننے سنورنے کی عمر ہے. اب اگر کوئی اس کو کہے کہ آؤ گلی ڈنڈا کھیلے تو اس کو دو چار سنا دے گا جا یار کام کرو اپنا تم. تو جس کو پہلے وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہی کھیل کود ہے سب کچھ یہی ہے زندگی, اب اس مرحلے پہ آ کر اب بننا سنورنا ہے اس کا سب یہ شوق بن گیا. اسی مرحلے میں پڑھتا بھی رہتا ہے بنتا سنورتا بھی رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اگلا مرحلہ انسان کے پاس آتا ہے اور وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیریئر بنانا مجھے. کوئی ملیشیا جانے کی فکر کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ امریکہ جانے کی سوچتا ہے, کوئی آسٹریلیا جانے کی سوچتا ہے, کوئی کہیں کو کہیں کو اس کے اوپر ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ بس باہر جانا ہے کیریئر بنانا اپنا مستقل مستقبل. اس فکر میں رات دن ایک کر دیتا ہے. اب وہ با مقصد کھیل بھی چھوڑ گئے بننا سنورنا بھی چھوٹ گیا, اب تو کالر بھی سیدھا ہے تب بھی کوئی بات نہیں, ٹیڑھا ہے تب بھی کوئی بات نہیں, کپڑے خراب بھی ہو جائے تو کوئی بات, کیریئر بنانا باب اس میں دنیا سوار, وہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جناب کیریئر بن گیا, اب کچھ عمر پہنچ گئی 45-50 کی, اب کہتا پیسے جمع کرنے میں. بڑھاپا جیسے جیسے آتا ہے انسان پر حوث زیادہ آتی ہے پیسہ جمع. پہلے تو جوانی میں تو کچھ ادھر ادھر اڑا بھی دیتا ہے, دوستوں کو کھلا دیا, ابھی تمہیں دعوت لے کے چلا گیا لذت کا تھا, دوستوں کو مٹھائی مچھلی سب کچھ کھلا دی, بوتلیں بھی پلا دی, تو 2-4 ہزار روپے خرچ کر دیا. لیکن بڑھاپے میں آگے نہیں خرچ کرتا آدمی, کہتا نہیں بھائی یہ تو بچا کے رکھنے. تو اس بڑھاپے میں آ کے اب مال کی جمع کرنے کی فکر ہوتی انسان کو, وہ مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی عمر آتی ہے اور فرمایا کہ ان مرحلوں سے بھی گزر کے پھر ایک وقت آتا ہے کہ آنکھ بند ہو جاتی ہے, چھٹا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں جس طرح پہلا مرحلہ اس کو بیکار نظر آ رہا تھا, ہر مرحلے کے بعد پچھلا مرحلے کو چھوڑتا جاتا تھا, اسی طرح جب چھٹا مرحلہ آئے گا آنکھیں بند ہوں گی تو سارے مرحلے جو ہم گزار کے ہیں سب بیکار معلوم ہوں گے. اب آنکھ کھلے گی, اب پتہ چلے گا کہ وہ بہت غلط کیا, جو کچھ کے دیکھا خواب تھا, جو کچھ سنا افسانہ تھا, ہم تو سب کچھ ایسی کر کے آ گئے, نہ کار ساتھ میں جا رہی ہے, نہ بلڈنگ ساتھ میں جا رہی ہے, نہ بینک بیلنس ساتھ جا رہا ہے, سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا گیا. ابھی کل جنازے ہوئے نا ہمارے یہاں, دو ایک جنازہ اس میں کوئی الیاس صاحب تھے آٹے والے, ان کا جنازہ تھا. ہمارے یہاں ایک ساتھی آتا ہے, وہ ان کے بچے کی تقریب میں گیا ہوا تھا, تو وہ خود بھی موجود تھے اس تقریب میں رات کو. تو مجھے اس نے بتایا کہ میں نے ہاتھ بھی ملایا, مجھ سے گلے بھی ملے, مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے ان سے پوچھا کہ بیمار تھے کہ نہیں, رات تو میں ان سے گلے ولے مل کے آیا ہوں ٹھیک ٹھاک, ظہر میں ان کا جنازہ تھا. تو بھائی اس دنیا کے اندر یہ نہیں پتا کہ ہم کس وقت دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اور اتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزارنی کہ ہمیں نہ گناہوں کو ہم ترک کرنے کا سوچتے ہیں, بس ہمیں ہر وقت رات دن یہ فکر ہے کہ بس میری زندگی تباہ ہو رہی ہے. یعنی ہم عیش و عشرت کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو اپنی زندگی کی تباہی سمجھتے ہیں. عیش و عشرت چھوڑنے کو کوئی نہیں کہتا, جائز حدود میں عیش و عشرت بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے اس کو دیا ہے, اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اچھے گھر میں رہتا ہے, تو شریعت نے منع نہیں کیا اس کو. لیکن اس میں ایسا انہماک ہو جائے کہ اپنے دین اور شریعت کو سب پسے پوچھ ڈال دے اور جو جی میں آ رہا ہے, جو نفس کی خواہش ہے اس کو پوری کر رہا ہے, یہ بڑی غفلت کی چیز. تو میرے عزیزو, جب انسان کا چھٹا مرحلہ شروع ہوگا پھر پتہ چلے گا. اور اس کو مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے اور واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, تو 1.5-2 فٹ جگہ جو ہے نا وہی اس کی جنت ہوتی ہے. اور وہاں جو اللہ تعالی غذا اسے فراہم کرتے ہیں وہ گندا خون ہوتا ہے جو بچے کی غذا بنتی ہے, لیکن بچہ اسی میں خوش ہوتا ہے, اسی میں عیش و عشرت اس کو ہوتی ہے کہ بھئی میں زندگی اسی سے. 4 مہینے کے بعد اس میں جان ڈال دی جاتی ہے, اور جان ڈال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس میں ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے, دل بھی ہے, دماغ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہیں, پیر بھی ہے, پیٹ بھی ہے, سب چیزیں. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی چل یہاں سے, یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے, گندا ہے, کیا تو نے غذا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ تو باہر آ تو تجھے پتا چلے گا کہ بھائی جس جگہ میں تو اس سے ہزاروں اربوں گنا بڑی جو ہے وہ دنیا ہے. اس وقت یقین نہیں آئے گا, نکلنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, کیونکہ اس کو وطن کی جو ہے فرقت کا صدمہ ہوتا ہے, وطن چھوٹ رہا ہے. جس وطن میں 9 مہینے اس نے گزارے, اب وہ چونکہ چھوٹ رہا ہے اس لیے یہاں باہر آتے وقت روتا ہے, چیختا چلاتا ہے کہ میری جگہ چھوٹ. لیکن جب دنیا میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ اوہو, جس نے مجھے کہا تھا کہ واقعی تو دنیا بہت بڑی, اب وہ کمرہ اس کو اتنا بڑا نظر آتا ہے. کچھ اور دن گزرتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ ایسے تو کئی کمرے اس گھر میں, پھر برابر کا گھر ہے اس میں بھی ایسے کئی کمرے ہیں، پھر یہاں گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر گھر میں کمرے ہیں، تو ایسے سینکڑوں کیا ہے اربوں کمرے ہوں گے. اور پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھی وہ ایک کال کوٹھڑی سی تھی، پھر کمرے میں آیا، کمرے سے گھر میں آیا، گھر سے باہر کے دنیا دیکھی، پھر شہر، پھر پورا پاکستان، اور اس کے بعد پاکستان سے باہر کے ممالک. 24,800 مربع میل دنیا پھیلی ہوئی، کتنی بڑی دنیا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح وہ بچہ اس کو یقین نہیں آتا، اسی طریقے سے آج ہم یقین نہیں کرتے کہ جنت کتنی بڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، قرآن نے بیان کیا جنت کی چوڑائی. ارضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر. ذرا کوئی ناپ کے تو دکھا دے آسمان اور زمین کی چوڑائی. اور ایک آسمان نہیں کہا نہ ایک آسمانوں اور زمین، سماوات جمع کا صیغہ، ارضها السماوات والارض، تو آسمان و زمین کی جو ہے اس کی چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی. جب چوڑائی نہیں ناپی جا سکتی تو اس کی لمبائی کیسے ناپ سکتے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، سب سے آخری شخص کو. تو پہلے کو کتنی عطا فرمائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، ان کو جزائے خیر دے. سمجھانے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو بھائی، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں آدمی رہتا ہے مجبوراً رہتا ہے. اب دیکھو حدیث میں آپ نے فرمایا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت. کیونکہ کافر کو پتا ہے میں نے یہی رہنا، میں نے کہیں نہیں جانا، اس لیے وہ عیش و عشرت کرتا، آرام کرتا. میاں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، ایش و آرام کرو، دوبارہ عالم کہاں کس نے دیکھا میاں. اس لیے وہ خوب ایش و آرام کرتا ہے، فکر آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی اسے، آخرت کو وہ مانتا ہی نہیں، فکر کیا کرے گا. لیکن ایک مسلمان اس کافر کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے، اگرچہ قید خانے میں ہمیں راحتیں بھی ہیں. بھائی قید خانے میں ایک کلاس بھی تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک کلاس کے اندر آپ کو وہاں پر ٹی وی بھی نظر آتا ہے، اخبارات بھی آتے ہیں، ناشتہ بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے، صوفے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، مشیریاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کو گھر جیسا. اور بعض جو ہے وہ A1 کلاس والوں کو اس سے بھی زیادہ ایش و آرام ہوتا ہوگا، اور ان کو کیا کچھ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ دنیا جیل خانے میں، لیکن اگر کوئی آپ کہے گا بھائی آپ تو یہاں بڑے آرام سے رہو، اللہ کرے ساری عمر یہیں رہو، تو پسند کرے گا رہنا وہ. اسی طریقے سے دنیا میں چاہے جتنے ایش سے بھی ہم رہ لیں، آخرت کے مقابلے میں قید خانہ ہے، کچھ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں. یہ دنیا چند روزہ ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے چلے آ رہے ہیں. کتنے ہمارے کوئی ماموں چلا گیا، کسی کا نانا چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم دفنا کے آئے ہیں. لیکن ایسی ہم پر کوئی غفلت طاری ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ ہم آخرت سے بالکل غافل اور دنیا میں اس طرح جی رہے ہیں کہ جیسے ساری زندگی رہنا یہیں پر ہی ہم نے. تو دنیا میں رہنے سے کوئی منع نہیں کرتا. اور یقیناً جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو وقت تو اللہ تعالیٰ ہی نے طے کرنا ہے، کیا ہوا ہے کہ ہم نے کتنا رہنا ہے یہاں پر، البتہ اس کے حکموں کے مطابق. میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جس طرح گھر میں آدمی کو عائش و آرام کی ساری چیز ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کی چیز بھی، بیت الخلاء ضرورت کی چیز ہے. وہاں بھی آج کل تو بیت الخلاء ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کے کمرے بھی بشار ہو کے رہنے کے اس لائق ایسے نہیں ہوتے جیسے بیت الخلاء بنائے ہوئے لوگوں نے. لیکن کیا بیت الخلاء میں مستقل کوئی رہتا ہے کہ بھائی میں چلو بہت اچھا بنا ہوا یہیں لیٹ جاؤں آرام کروں؟ کوئی پسند نہیں کرے گا نا، ضرورت کی جگہ ہے وہ. اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. ضرورت سے زائد جو ہے وہ پھر ایسا ہی ہے جیسے آدمی لیٹرین میں بیٹھ کے آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو. بہرحال اپنی آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالی رزق حلال عطا فرمائے تو اس کو وسعت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں بھی شریعت نے کوئی حرج قرار نہیں دیا. لیکن یہ کہ اس کو ناجائز امور میں خرچ کرنا، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا یا ناجائز جگہوں سے حاصل کرنا، یہ شرعاً مذموم، اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہاں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مرحلے بھی چل رہے ہیں، کوئی کسی مرحلے میں داخل ہے، کوئی کسی مرحلے میں داخل ہے، اور عنقریب ہم چھٹے مرحلے میں پہنچنے والے ہیں. اور جب وہاں پہنچیں گے تو پچھلے مرحلے سب ہمیں بیکار نظر آئیں گے. آج جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے یہی ہے, لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ افسوس ہم تو بہت ہی بیکار چیزوں پر لڑ رہے تھے. جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے زمانے کے جو کھیل ہوتے تھے بچپن کے, مختلف دور میں مختلف کھیل رہے ہیں, اس زمانے کے کھیل یہ ہوتے تھے کہ کچھ اور نہیں سرکنڈے لے لیے اور اوپر سے اس کو نیچے لڑکایا, اب جس کا سرکنڈا آگے نکل گیا جیت گیا, تو اس کا سرکنڈا بھی اس نے لے لیا وہ جیت بھی گیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی تھے ان کے ساتھ میں کھیل رہا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں سرکنڈے تھے, ہم اوپر سے اس کو نیچے لڑکاتے تھے, تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سارے سرکنڈے اس چچا زاد بھائی نے جیت لیے, یعنی اس کے سرکنڈے آگے نکل گئے میرے پیچھے رہ گئے. اور کہتے ہیں اس وقت اتنا صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور ایسا لگتا تھا کہ میری دنیا لٹ گئی. لیکن آج جب خیال آتا ہے تو ہنسی آتی ہے اپنی بیوقوفی پر کہ کن چیزوں پر ہم مر رہے تھے. اسی طریقے سے میرے عزیز, اور جب آدمی آخرت میں پہنچے گا نا اپنے ہم ان بیوقوفیوں پر ہنسیں گے آج جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ ایک زمانے میں کیا تھے. اور اس کا دنیا میں ہی بعض اوقات مشاہدہ ہو جاتا ہے, بعض لوگ بتوں پہ مرتے ہیں ایک زمانے میں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے دیتے ہیں, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہنستا کہ اچھا ہوا اللہ نے جان چھوڑا, اس سے اگر مصیبت سے جان پڑ جاتی مشکلوں پھنس جاتا میں. بعض لوگوں میں نے خود دیکھا جن کے بارے مجھے علم تھا کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ چاہتے ہیں, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں کیا, معاملہ دوسرا ہو گیا ان کا, اور بعد میں وہ کہتے تھے بھائی اللہ کا بڑا شکر اللہ نے بچا لیا. بھائی ہوا یہ کہ وہ جس خاتون سے شادی کرنا چاہتے پتہ چلا کہ ان کے ہر بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے, چار بچے پانچ بچے ہوئے سب آپریشن سے, ادھر ماشاءاللہ ان کی لائن لگ گئی اور سارے ماشاءاللہ نے آرام سے راحت سے نارمل ہو گئے. تو کہتے تھے بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ایک آپریشن کرا سکتا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہی دیتا ہے, تیرے لائق وہ نہیں تھی اور تو اس کے لائق نہیں تھا, دونوں ہی باتیں. ویسے دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا, کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا, تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے. اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہو بس, اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں خوش رکھیں ہم خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا بھی چاہیے, وہ ہمارے رب ہیں, انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. بھائی بقول ہمارے حضرت والا کے, جب اللہ نے سر عطا کیا تو کیا ٹوپی عطا نہیں کرے گا؟ جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے رزق بھی اللہ نے اتارا ہے, اور جتنا اتارا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. اب اگر خدا نہ کرے کسی وقت تکلیف آ جائے تب بھی اللہ سے ہم راضی رہیں کہ اللہ ہم خوش ہیں, آپ اپنے فضل سے اس تکلیف کو دور کر دیجیے. مانگیے اسی سے, تکلیف آ جائے تو تکلیف دور کرنے کی درخواست بھی اللہ سے کیجیے, اور روئیے گڑگڑائیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی روئیں. بقول ہمارے حضرت معتقل عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنی عاجزی دکھاؤ تو ہائے وائے کرو, اس وقت بہادری مت دکھاؤ. بہادری کیا دکھاتے ہو اللہ کے سامنے, ہم تو عاجز ہیں, اس لیے عاجزی دکھاؤ اپنی. ایک بزرگ جو ہے ذرا سی تکلیف ہوتی تھی خوب چیختے چلاتے تھے, تو کسی نے کہا حضرت تکلیف تو ذرا سی چیختے ہی اتنے زیادہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں چیخوں تو میں چیخ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے مجھے. تو بہرحال مختلف مزاج ہوتے ہیں, مختلف ذہن ہوتے ہیں, طبیعتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے اے اللہ بڑی بری صورت حال ہے ہمارے اعتبار سے اے اللہ اعمال کے اعتبار سے ہم گئے گزرے ہو گئے اے اللہ تیری نافرمانیاں ہم نے عروج پر ہیں تیری نافرمانیاں اے اللہ تجھے ہم نے ناراض کر رکھا ہے تو راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سے اچھے کام کرا لیجئے اے اللہ اچھے کام کرا لیجئے اے اللہ ایسے کام جن سے آپ راضی ہوتے ہوں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ لوگوں کا خوف ہمارے دلوں پر سوار ہو گیا جو ایک عذاب ہے اپنے فضل خاص سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے اے اللہ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے اے اللہ ڈر ہو تو آپ کا ہو خوف ہو تو آپ کا ہو اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی ذات کا ڈر اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرما دے اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اپنی ذات پر یقین اور توکل ہمیں عطا فرما دے اپنی ذات پر بھروسہ ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما ہمارے حالات کو درست فرما دے خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو اپنے فضل فرما دے کرم فرما دے اے اللہ لوگ دھڑا دھڑ مارے جا رہے ہیں قتل و غارت گری کا لوگوں نے بازار گرم کر رکھا ہے اور حد یہ ہے کہ علماء اے اللہ اس راستے میں انہیں بھی جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے اسی طرح جو بعض صالح نوجوان ہیں انہیں بھی قتل کیا جا رہا ہے اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے یا اللہ رحم فرما دیجئے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علم اٹھ جائے گا اور علم کا اٹھ جانا ہے کہ علماء کا ختم ہونا علماء کا دنیا سے اٹھ جانا صحیح علماء کا اٹھ جانا یہ علم کا ختم ہو جانا ہے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں اے اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما اور جن لوگوں نے اے اللہ یہ قتل و غارت گری کا بازار اے اللہ گرم کر رکھا ہے اے اللہ کفار یہود و نصارہ کی سازشوں کے تحت ہنوت کی سازشوں کی طرح اور فرق باطلہ دوسرے ان کے کہنے پر یا ان کی معیت اور ان کے ساتھ کے ساتھ اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اولاً تو انہیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ فرما دے اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم اهلك الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم واهلكهم كاهلاك عاد وثمود اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود اے اللہ اپنا فضل فرما دے کرم فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو اجتماعیت نصیب فرما دے آپس کی محبتیں عطا فرما دے اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے افتراق اور انتشار سے بچا کر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ صحیح قیادت عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو صحیح قیادت نصیب فرما دے اچھی قیادت نصیب فرما دے مخلص قیادت نصیب فرما دے اے اللہ جس میں دینی جذبہ اور غیرت بھی ہو اے اللہ ملک کی غیرت ہو اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے ابھی ایک بچہ تقریباً آج 15 دن ہو گئے ہیں 7-8 سال کا بچہ ہے اسے اغوا کیا ہوا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے وہ بچہ مل جائے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس بچے کو اسکول کی وین سے اتار کے لے گئے ہیں لیکن اب تک اس بچے کا کچھ پتہ نہیں اس کے والدین یقیناً بہت ہی پریشان ہیں دعا فرمائیے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو واپس لوٹا دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اس بچے کی حفاظت فرما جہاں کہیں بھی ہو یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور جلد از جلد اپنے والدین سے ملا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد والدین سے ملا دے اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے آسانی فرما، راحت کے معاملے فرما. ہمارے کل مولانا ڈاکٹر اسماعیل سوریا صاحب کو بھی شہید کر دیے ظالموں نے، نیک صالح انسان تھے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. ایک اور اس سے پہلے پاک میڈیکل والے ہیں ہارون صاحب، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان بدبختوں کی لگاموں کو اللہ آپ کھینچ دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی لگاموں کو کھینچ دیجئے. اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ ہم تو عاجز و کمزور ہیں، ہمارے بس اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنی ایمانی حالت کو بھی کمزور کر رکھا ہے، جسمانی حالتیں بھی ہماری ناگفتہ میں ہیں. اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. اے اللہ کرم فرما دیجئے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور اگر آپ اللہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیجئے. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے، اے اللہ انہیں عبرت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ جو لوگ ناحق قتل کر رہے ہیں، اے اللہ بے گناہوں کو مار رہے ہیں، تو اپنے فضل خاص سے اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ آپ تو کفایت کرنے والے ہیں. الیس اللہ بکافی نعبدہ، الیس اللہ بکافی نعبدہ، الیس اللہ بکافی نعبدہ. اے اللہ یقیناً آپ کافی ہیں. اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ فرما دیا تو ایک مجرم بھی بچ کر نہیں جا سکتا. آپ فضل فرما دیجئے، ہم اپنے لیے رحم مانگتے ہیں، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ورنہ تو ہم میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو بہت سے جرم میں شریک ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا راستہ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ایسی موت سے جو اچانک آ جانے والی ہو، جس میں انسان توبہ نہ کر سکے، جس میں نصیحت نہ کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. اے اللہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، فتنوں سے بچا لیجئے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ تیرا دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئی ہیں، اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اور ہم سب کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرتے ہیں، یقیناً یہ آخرت کی فکر ہے. اے اللہ تو اپنی فکر ایسی فکر ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایسی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں یہاں بھی کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ یہاں کی رسوائیوں سے بھی بچا، یہاں کی ذلتوں سے بھی بچا. اے اللہ آپ نے اپنا فضل و کرم فرما رکھا ہے، یقیناً یا اللہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، آپ کی نعمتیں اتنی متواتر ہیں، اتنی مسلسل ہیں. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم تو آپ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ صرف الفاظ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا حق شکر ادا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں ایسی جاری و ساری رکھیے، رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. میری والدہ بھی بیمار ہے، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما. اسی طرح گھروں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حال سے ہے، اے اللہ پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی حالتوں کو بہتر فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. میں خاتون یہاں جو ہے وہ ولادت متوقع ہے، دعا فرمائیے اللہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ انہیں فارغ فرما دے، عافیت عطا فرما دے. اے اللہ ان فکرات کو دور فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. ہم سب آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما، ایمانی صحت بھی عطا فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ساتھیوں میں سے جنہوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. خصوصیت کے ساتھ بھائی کامران کے مامو بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، ان کی دعا فرمائیے، اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، ان کے بچے ان کی حالت اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ان سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور اسی طرح بڑے بھی یا اللہ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری رکاوٹیں ہیں، تو اپنے فضل سے وہ رکاوٹیں دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا جو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو دین دنیا کے علوم کا جامع بنا دے، اے اللہ دنیاوی علوم بھی عطا فرما، دین کے علوم بھی عطا فرما، اور تقوی کی دولت سے ہم سب کو اور انہیں بھی مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمارے سب بچوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ جو نمازوں میں کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ تیرے حکم اور اطاعت کو کے ماننے میں کوتاہیاں انہیں دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے حکموں کا تابع فرمان بنا دے، اے اللہ اپنے حکموں کا تابع بنا دے، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم